ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثيل له ولا عدل له ولا ود له ولا ند له ولا شبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلافة العرب العرباء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم يوم الدين بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم كل صغير وكبير مستطر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وعن أنس رضي الله تعالى عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق بأعينكم من الشعر إن كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات صدق أمانة وصدق الحديث وحسن خليقة وعفة طعمة. رواه الطبراني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والمحقرات من الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: تلقت الملائكة رجل ممن كان قبلكم فقالوا له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. قال: قالوا تذكر. قال: كنت أداعي الناس فأمر فتياني بأن ينذروا المعسر وتجوزوا عن المعسر. قال الله تعالى: تجوزوا عنه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
برادران اسلام، فقراء الله أهل الله، یہ چند احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور چند آیات بھی. این احادیث اور این آیات کے مضامین سے صوفیاء اور اہل اللہ کی ایک عظیم خصلت کا استنباط کرتے ہوئے آج میں اس مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. صوفیاء اور اہل اللہ وہ خدا والے ہوتے ہیں، وہ مکارم اخلاق اور انوار ظاہریہ اور باطنیہ والے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق نہایت بلند ہوتے ہیں، وہ اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے لے آئے. صوفیاء اور آل اللہ ان اخلاق کے آئینہ ہوتے ہیں. آج اس مجلس میں ان بزرگان کرام کی ایک عظیم خصلت اور ایک مبارک خلق کریم بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ خصلت مبارکہ یہ ہے کہ کسی نیکی کو کم اور حقیر سمجھ کے ٹھکرانا اور چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کے ارتکاب کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹا گناہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے کم خطرناک نہیں سمجھتے ہمارے بزرگ، اور ہمارے بزرگوں اور اہل اللہ کی ایک خصلت عظیمہ مبارکہ یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹے گناہ کو کم خطرناک نہیں سمجھتے، وہ چھوٹے گناہ کو بھی نہایت عظیم خطرناک سمجھتے ہیں، اور اس سے اس طرح بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح بڑے گناہ سے انسان اجتناب اور احتراز کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجوہ متعدد ہیں، کیا وجہ ہیں کہ ہمارے بزرگ ہر نیکی کو نہایت وقیع اور عظیم سمجھتے ہوئے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ وہ ہر چھوٹے گناہ سے بھی اتنے ڈرتے تھے جتنا کہ کوئی بڑے گناہ سے ڈرتا ہو؟ اس کی متعدد وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان پر ہر وقت موت مسلط ہوتی ہے اور موت مستحضر ہوتی ہے، اور موت کا استحضار جتنا بھی زیادہ ہوگا ہر وقت یوں سمجھے گا پتہ نہیں کہ دوسرے منٹ میں وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جس شخص کی حالت یہ ہو دوستو تو اسے یقین ہو یا گمان غالب ہو کہ دوسرے منٹ میں عزرائیل علیہ السلام نے میری جان لینی ہے اور وہ آ رہے ہیں، اس کی نگاہ آخرت پر ہوگی، وہ اللہ کی ادنا نافرمانی سے بھی پوری طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی رضا مندی کے سلسلے سے متعلق ہر چھوٹی سی نیکی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کیا پتہ ہے وہ گناہ خطرناک ہو اور اس میں اللہ جل جلالہ کی ناراضگی ہو، اور کیا پتہ ہے کہ وہ نیکی اللہ جل جلالہ کے نزدیک مقبول ہو اور وہ نجات کا ذریعہ بن جائے؟ تو موت جتنی بھی زیادہ مستحضر ہوگی وہ شخص اتنا ہی گناہوں سے بچتا رہے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا، اور نیکیوں کے سلسلے میں اتنی زیادہ کوشش کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا ہے۔ بزرگ جتنا بھی بڑا بزرگ جتنا بڑا بزرگ ہوگا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتباع سنت ہی کی وجہ سے کمالات حاصل ہوتے ہیں، اور اتباع سنت کی اولین خشت یہ ہے کہ انسان ہر نیکی کو اہم سمجھے اور ہر گناہ کو نہایت خطرناک سمجھے۔ بہرحال بزرگوں کی ایک عظیم خصلت مبارکہ یہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک عظیم درس ہے اور عبرت ہے۔ آج اس عظیم اخلاق میں سے ایک خلق کریم ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو اور بھائیو، کسی گناہ کو کم سمجھتے ہوئے اسے حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تباہی کا ذریعہ بن جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھتے ہوئے اس کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیا پتہ ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاه إذا أتى أحدكم الصلاة فوجد الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال ابن المبارك فيسجد إن كان ساجدا. وقال بعضهم فلعله لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر الله تعالى له. حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم جماعت میں شرکت کے لیے آتے ہو اور جماعت کھڑی ہو تو امام اس حالت میں ہو فوراً اس حالت میں شریک ہونے کی کوشش کیا کرو, انتظار نہ کرو کہ امام یہ کام کر لے جب میں شریک ہوں, بس جس حالت میں بھی ہو نیت باندھ کر تم شریک ہو جاؤ. بعض لوگ اگر رکوع میں امام مل جائے تو پھر تو کوشش کرتے ہیں رکوع میں شامل ہونے کی, کیونکہ رکوع کی وجہ سے رکعت مل رہی ہے. لیکن اگر رکوع ختم ہو جائے قومہ میں امام مل جائے پھر انتظار کرتا ہے, یا سجدہ میں مل جائے پھر کوئی جلدی نہیں کرتا اور کھڑا ہی رہتا ہے بے فائدہ کہ امام سجدہ کر لے جب شریک ہوں گا, کیونکہ اس کا خیال ہے کہ سجدہ میں شرکت سے اس کو رکعت تو نہیں مل رہی تو شریک ہوں تو بھی فائدہ نہیں ہے, شریک نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کھڑا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اس حدیث میں اشارہ کیا اجمالاً کہ نہیں ایسا نہیں, جس حالت میں بھی امام مل جائے, جس حالت میں بھی امام مل جائے رکوع میں نہ بھی ہو سجدے میں ہو اور قومے میں ہو پھر بھی اس کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے. ابن المبارک فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر حدیث شریف ختم ہو گئی, ابن المبارک فرماتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جل قدر تلمیذ ہیں فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر امام سجدہ میں ہو تو بھی فوراً شریک ہو جانا چاہیے. اور پھر وہ یہ قول بزرگوں کا ذکر فرماتے ہیں, قال بعضهم لعلہ لا یرفع راسہ من السجدہ حتی یغفر لہ. ابن المبارک فرماتے ہیں ترمذی کی روایت, الفاظ بھی ترمذی جامع ترمذی کی ہے, ترمذی حکایات ذکر نہیں کرتے, احادیث اور آثار صحابہ اور بزرگوں کے اقوال ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں صرف رکعت ملنے کی بات نہیں ہے اے مقتدی, اے نمازی صرف رکعت ملنے کی بات نہیں ہے, نماز سے کچھ اور مقصود, اللہ کا قرب مقصود ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت مقصود ہے. فرماتے ہیں اگر سجدہ میں ہو تو سجدہ میں بھی شریک ہو جاؤ, کیا پتا ہے آپ کو کہ نماز کی کون سی عبادت, نماز کا کون سا رکن, نماز کا کون سا حصہ مقبول ہو کر میری نجات کا ذریعہ بنتا ہے. فرماتے ہیں سجدہ میں بھی ہو جاؤ مل جائے تو سجدہ میں بھی شریک ہو جاؤ, کیا پتا ہے کہ یہی سجدہ اللہ جل جلالہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ سے تمام گناہ بخش دے. تو سمجھتا ہے جو ذرہ یہ وہ ذرہ تو نہیں, نماز ضروری تو نہیں کہ نماز کے تمام ارکان قبول ہوں, ہماری نمازوں کی حالت تو ہوئی ہے جو آپ جانتے ہیں, ادھر نماز پڑھتے ہیں اور تصور اور طرف ہے, کیا پتہ ہے نماز میں کوئی مقبول ہو حالت ہو یا مقبول کوئی وقت ہو اور اسی وقت ایک منٹ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوں, وہ رحمتیں مل جائے ہماری یہ نماز کیا بلکہ ساری زندگی کی نمازیں قبول ہو جائیں. فَلَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَاسَهُ إِلَّا وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ, کیا پتا ہے یہی ایک سجدے کی وجہ سے اللہ جل جلال اس کی نماز قبول فرما دے بلکہ اس کی ساری زندگی قبول فرما دے اور اس کے تمام گناہ بخش دے. حدیث شریف میں آتا ہے اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي دَارِهِ نَفَحَاتٍ عَلَى مَتَعَرَّضُوا لَهَا. حضور نے فرمایا یاد رکھو اے انسان, ان للہ تعالی فی داره نفحات من رحمت وفی روایت من رحمت فتعرضوا اللہ. اے لوگو اس زندگی میں اللہ جل جلالہ کے بعض خاص اوقات رحمت ہیں جہاں اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے, تم کوشش کرو کہ کسی وقت وہ وقت تو تمہیں مل جائے. ہر وقت مستغرق رہو اور ہر وقت تم اللہ جل جلالہ کی ذکر کرنے میں مشغول رہو اور اللہ کی طرح متوجہ ہو جا اور دعا مانگنے کی کوشش کرو. کیا پتا ہے کہ وہ وقت مستجاب ہو, وہ وقت مستجاب ہو, وہاں ایک لفظ بھی زبان سے نکلا قبول ہو گیا. حدیث لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کو بد دعا مت کیا کرو, اولاد کو, اولاد کو, شاگردوں کو, گھر والوں کو یا جانوروں کو بد دعا مت کیا کرو, ویسے آپ ڈانٹ سکتے ہو لیکن بد دعا مت کرو. آپ کا مقصد تو نفس اظہار غصہ ہے, بد دعا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو حضور فرماتے ہیں کبھی ایسا مستجاب وقت بھی ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی بھی نکلا ہوا اللہ خود جو ہے اللہ قبول فرما دے. بیٹے کو آپ ڈانٹ سکتے ہو اور گالی نہیں دینی چاہیے, مگر اگر گالی بھی دے تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی خطرناک والدین کی بد دعا ہے. بد دعا ہے, ضروری نہیں کہ والدین کی بد دعا ویسے غصے میں قبول ہو. کبھی والدین کی نیت بد دعا کی نہیں ہوتی لیکن کیا پتا ہے اللہ قبول فرما دے اور وہی والد پھر بعد میں بیٹے کے لیے تڑپتا رہے مگر اب وہ سمجھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چک گئی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور سفر پر تشریف لے جا رہے تھے, غزہ پر تشریف لے گئے, لے جا رہے ہیں یا غزہ سے واپس آ رہے ہیں, بہرحال حالت سفر میں ہے. تو ایک شخص ہوا اونٹ, مجاہدین ہیں مسلمان ہیں, اونٹی پر اونٹوں پر سوار جا رہے ہیں. حضور نے سنا کہ ایک شخص اپنی اونٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے لعنت اللہ علیہ کا عجل عجل, اللہ کی لعنت, جلدی جاؤ جلدی جاؤ. جیسے کہ انسان کیا رہے اونٹنی کو, بیل اونٹنی کو لوگ ڈانٹتے رہتے گدے کو مار. حضور نے سن لیا, فرمایا انزل منا هذه الناقة فإنها صارت ملعونة ولا تصاحبنا ناقة ملعونة. اے اونٹنی والے وقت مستجاب میں آپ نے بد دعا کی, اپنی اونٹنی سے اتر جائیے, آپ کی اونٹنی اللہ کے نزدیک ملعونہ ہو گئی اور ہمارے ساتھ اس مبارک سفر میں ملعونہ اونٹنی شریف نہیں ہو. راوی کہتے ہیں کہ اس سخت اونٹنی جنگل میں چھوڑ دی, سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا. فکنت اراہا وہ مدت تک وہ اونٹی جنگل میں چڑھتی رہی, گھومتی رہی, مجال ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگائے, وہ اللہ کی طرف سے ملعونہ ہو گئی, کوئی نہیں لے جا سکتا تھا. وہ اوقات مستجاب ہوتے ہیں, اس لیے ہر وقت خیال رکھنا چاہیے زبان کے ساتھ جو ہے. کیا پتا ہے چھوٹی چیز بھی کبھی زیادہ خطرناک ثابت, چھوٹی نیکی بھی کبھی زیادہ وقیع بن جاتی. اللہ جل جلالہ جب قبول فرمائے تو کبھی ایک چھوٹی سی نیکی بھی قبول فرما دیتے ہیں اور اس طرح اس انسان کی زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا, صحابہ سب سے بڑے صوفی تھے. دوستو اور آپ یہ نہ سمجھے کہ صوفیہ تصور ایک نیا طریقہ ہے, کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. تصور اسی اتباع سنت کا نام ہے. صحابہ سب سے بڑے صوفی کے متبعین سنت, اس سے تمام اخلاق صوفیہ اخلاق کریمہ صحابہ سے محفوظ ہیں اور صحابہ نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل. اب آئیے صحابہ کی کیا شان تھی اس مقام میں. حضور فرما حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, حضور کے صحابی ہیں, انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات رواه البخاری. فرمایا اے لوگو, حضرت انس اپنے زمانے والوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا. اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا زمانہ دیکھتے نمازوں کیا خیال فرماتے. وہ مبارک زمانہ تھا مگر وہ صحابہ والا تھا, مگر پھر بھی حالت یوں بدل گئی. فرماتے ہیں حضرت انس, اے لوگو تم بہت ایسے ایسے گناہ کرتے ہو جن کو تم بال کے برابر سمجھتے ہو, کہتے یہ چھوٹی غلطیاں ہیں, ان گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے, بال کے برابر سمجھتے ہو, کہتے یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. حالانکہ ہم صحابہ کا حال یہ تھا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اس قسم کم گناہوں کو بھی نہایت خطرناک سمجھتے ہیں اور ان سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرتے. ایک اور حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرء لا يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى ما يظنها ان تبلغ ما بلغت ويكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم يلقاه, وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظنها ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله تعالى له بها من سخطه الى يوم يلقاه. حیرت کی بات ہے دوست, آج ہم نے اسلام کو کتنا وسیع سمجھا ہے. آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں, اخباروں میں سنتے ہیں, کفری کلمات پکتے ہیں, اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں, اسلامی احکام کا مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں, اور پھر بھی مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ عجیب اسلام ہے کہ قرآن سے بھی لوگ انکار کریں پھر بھی مسلمان رہے, یہ کوئی اسلام نہیں ہے دوستو. اسلام کی رحمت, اللہ کی رحمت نہایت وسیع ہے, لیکن کچھ خاص اصول ہے, ان اصول سے ہٹ کر کوئی شخص ہزار بار کہے کہ میں مسلمان ہوں وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. سنیے تو صحیح, فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب حدیث ہے, قابل غور ہے, آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فرماتے گاہے گاہے ایک شخص اللہ کی رضا مندی سے متعلق ایک بات کہہ دیتا ہے, اس کا خیال ہی نہیں کہ یہ اتنی اونچی بات ہے, اس کا خیال ہے تصور ہی نہیں کہ یہ اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہوتی, ویسے ایک نیک بات کہہ دے گزر جائے. کسی کو کعبہ نماز پڑھ چل پڑ خیال کہ بھائی اور بڑی نیکیاں, اس کی کوئی خیال زیادہ خیال بھی نہیں ہے. اللہ کی رضا مندی سے متعلق ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کا یہ خیال نہیں ہے کہ اس کی بلند مقام والی بات ہے. لیکن اللہ جل جلالہ اس کلمے کی وجہ سے, اس مبارک بات کی وجہ سے اس کی قیامت تک لکھ دیتے ہیں کہ بندے میں آپ سے ہمیشہ ہمیشہ راضی. اور کبھی کبھار انسان اللہ کی ناراضگی سے متعلق ایک بات کہہ دیتا ہے اور پرواہ نہیں ہوتی, وہ کہتا کوئی معمولی بات ہے. اللہ کی ناراضگی اور غضب سے متعلق یعنی گناہ کی ایک بات معمولی بات کہہ دیتا ہے, اس کا خیال ہے یہ معمولی گنا بات ہے, کہہ دیا مزاق, مگر وہ اللہ کی اتنی خطرناک ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ اس ایک بات کی وجہ سے قیامت تک اس کے لیے اپنا غضب دے. آپ نے دیکھا ہوگا مجھے بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, اپنے شیخ آپ کو داڑھی کا جو اتباع سنت کا امر فرماتے ہیں, مگر بعض لوگ باقاعدہ اسلام کے مخالف نہیں ہوتے مگر کسی وقت مجلس میں داڑھی کا مذاق اڑا ہے, تھوڑی سی بات کرتا بس ویسے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے, ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہہ دی, لیکن اتباع سننا نبی کی سنت کا مذاق اڑایا ہے. اللہ جل جلالہ اس ایک وقت کی وجہ سے اسے جان نہیں ملی, سنت کا مذاق. یہ دوستو یہ باتیں ہم اور آپ کو آخرت میں ان کے نتائج ظاہر ہوں گے, لیکن آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اسلامی ایسے احکام بھی بتلا دیتا ہوں جن پر دنیا میں ثمرات مترتب ہوتے اور ہوتی ہے ایک بار, اور وہ آئے دن آپ جانتے ہیں. اگر یہ بات یقینی ہے تو یہ دوسری بات دیکھیے, نکاح اور طلاق معمولی, میاں بیوی میں کتنا عظیم رشتہ ہے. سب کچھ انسان بیوی کے لیے بچے کے لیے کماتا ہے, گھر بناتا ہے. اس عظیم قوی رشتے کا ذرا تصور تو کرے انسان. آپ کی زندگی بیوی کے بغیر, بیوی کی زندگی آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں ہے, مرد عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ نسل انسانی کیسے آگے چلے. لیکن مذاق کے طور پر ایک شخص کہہ دے بیوی کو کہ تجھے طلاق ہے, بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام. مجھے میں تو ارادہ ہی نہیں تھا طلاق, نہیں بس ختم بیوی ختم. عظیم وہ حیران ہوگا کتنا قوی رشتہ, کتنا قوی تعلق سے ایک طریقے سے, اور میرا تو ارادہ وہ کہے گا مذاق تھا. یہ مسئلہ آپ ہمیشہ جانتے ہیں ختم. اب وہ بھی جو ہمیشہ آپ کے پاس بیٹھ سکتی تھی, آج اس طرف دیکھنا بھی ایسا حرام ہے جیسے کہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے. کہیں وہ گہرا تعلق ہو اور کہیں یہ اجنبیت جس کا سبب ایک ہی کلمہ ہو. یہ تو دنیاوی نتیجہ. اسی طرح دوستو بعض کلمات ایسے ہیں جن کے نتائج کسی طرح یقینی ہے پر وہ نتائج آخرت میں آئیں گے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا کہ ان خطرناک کلمات سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کی نتائج آخرت میں نہایت سنگین. فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرح ایک بات انسان کہہ دیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا. ایک اور حدیث ہے, اسی حدیث کی وہ ایک دن کہتی ہے, ان المرء لا يتكلم بكلمة يضحك بها الناس يضحك بها الناس يصير ابعد من الجنة بعد ما بين المشرق والمغرب. فرماتے حضور کبھی ایک شخص مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہنسانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہے, اسلام کے مذاق سے متعلق بات کہہ دیتا ہے, داڑھی کے مذاق سے کدمبا. کوئی اسلام سے نکلنا مقصد نہیں ہوتا اس کا, کلمہ وہ ہوتا ہے لیکن اسلام کا مذاق اڑایا ساتھیوں کے ہنسانے کے لیے. لیکن حضور فرماتے ہیں اس ایک کلمہ کا اثر یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا بہت فاصلہ ہے مشرق و مغرب کے مابین, دور ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر چھوٹی سی نیکی کو بھی وقیع سمجھے اور ہر چھوٹے سے گناہ کو بھی نہایت خطرناک. تصوف کی ایک کتاب دیکھا, عربی کتاب, اس نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بڑے گناہ سے بچے جس سے عموماً مسلمان بچتے ہیں اور اسے خطرناک سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ چھوٹے گناہ جب تعداد میں بڑھ جائے تو اس بڑے گناہ سے کبھی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں. اور پھر عجیب مثال بھی ہے, لکھا فمثل الذنب الكبير كالاسد ومثل الذنوب الصغيرة الكثيرة كالزياد وجماعة من الزياد المرء يمكن له ان ينجو من اسد واحد ولكن النجاة من جماعة الزياد مشكل جدا جدا. فرماتے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بڑے گناہ کی مثال شیر کی طرح ہے اور چھوٹے گناہوں کی مثال بھیڑیا کی طرح ہے. بھیڑیا شیر سے کچھ کم خطرناک ہونے, لیکن ایک شیر جتنا بھی طاقتور ہو جبکہ ایک ہی ہو سکتا ہے کسی طرح انسان اس سے بچ جائے. شیر چلائیں لگا وہ دوسری طرف اپنے آپ کو گرا دے. ہم نے قصوں میں سنا پھر ایک شیر سے کئی دفعہ انسان بچ بھی جاتا ہے, یا کوئی پتھر مار لیتا ہے تو
تو کبھی کبھار ایک شیر کو پتھر لگ جاتا ہے, شیر ختم ہو جاتا ہے. لیکن چھوٹے گناہوں کی مثال جو ہے ایسا ہے جیسے بھیڑیوں کے بہت بڑی جماعت ہو. بھیڑیا چھوٹے ہیں شیر کی طرح نہیں, لیکن جماعت جو بہت بڑی ہے تو ان بھیڑیوں کی جماعت سے کسی طرح بھی بچنا آسان نہیں ہے. شیر سے تو بچ سکتا ہے لیکن بھیڑیوں کی جماعت عظیمہ سے بچنا بہت مشکل ہے. اس طرح کبھی چھوٹے گناہ جب ان کی تعداد بڑھ جائے زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے, زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے, اس عالم میں کیا ہو رہا ہے. بڑے گناہوں سے تو کئی لوگ بچتے ہیں لیکن چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ ایک صوفی کے لیے, ایک اہل اللہ کے لیے, یعنی ایک کامل مسلمان کے لیے, یعنی ایک متبع سنت کے لیے, یعنی ایک عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چھوٹے گناہ سے بھی اجتناب کرنا حتی ضروری ہے. کیا پتا ہے کہ اس سے تباہی آ جائے, وہ تباہ اس ایک گناہ سے تباہی آ جائے. آج ہمارے دل مردہ ہو چکی ہے, انسانوں کے اعمال میں نہایت کمی آ گئی ہے. وہ عشق نہیں, وہ طرف نہیں, وہ سوز نہیں جس کا امر ہمیں اپنی بزرگوں نے کیا تھا, اور وہ اس خلق میں نہایت کمی آئی جو ہمارے بزرگوں اور اہل اللہ کی خصلت کریمہ ہے. کوئی ہستی کے رہنے والوں ہماری حالت اس زمانے میں یہ ہو گئی ہے, کوئی ہستی کے رہنے والوں میں, کوئی ہستی کے رہنے والوں میں آدمیت کی خو نہیں ملتی, کوئی ہستی کے رہنے والوں میں آدمیت کی خو نہیں ملتی. آدمیت کا رنگ ملتا ہے, آدمیت کا رنگ ملتا ہے, آدمیت کی بو نہیں ملتی. مال حاضر تاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, اسی صغیرہ کی شکایت کرے گا قیامت کے دن ایک مسلمان. حدیث شریف میں آتا ہے اس آیت کی شرح میں, خود آیت کا ترجمہ شرع ہے, قیامت کے دن جب اعمال نامے دیے جائیں گے اس میں چھوٹے گناہ بھی لکھی ہوئے ہوں گے اور بڑے گناہ بھی ہوں گے. تو بطور افسوس کہے گا میں تو ان گناہ چھوٹے گناہوں کو خطرناک نہیں سمجھتا تھا. اپنے اعمال نامے پر افسوس کرتے ہوئے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یقابر صغیرتا ولا کبیرا, مال هذا الكتاب کیا ہوا میرے عمل نامے کو, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, اس میں بڑے گناہ تو سب موجود ہیں لیکن افسوس کہ میرے تمام چھوٹے گناہ بھی اس میں موجود ہیں. کوئی ہستی کے رہنے والوں میں آدمیت کی خو نہیں ملتی, آدمیت کا رنگ ملتا ہے, آدمیت کی بو نہیں ملتی. صحابہ پوری طرح انسانیت کی زندگی, جو جتنا بھی پورا انسان ہو اتنا ہی پورا خدا والا ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث شریف یاد آئی. حدیث شریف میں آتا کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر نماز جنازہ میں شرکت کی کوشش فرماتے تھے مگر نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتے تھے, دفنانے تک شریک نہیں ہوتے تھے. خیال ہوتا کہ بس ثواب جو تھا وہ حاصل ہوگا, آگے ضرورت تو ہے نہیں, بس کافی میت کا حق بھی ادا ہو گیا اور ثواب بھی پورا مل گیا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ابن عمر نے سنی, من اتبع جنازتا کان لہ قیراط من الاجر
ومن من اتبع جنازة كان له قيراط من الأجر إذا صلى عليها ومن اتبع الجنازة حتى يدفن كان له قيراطان وكل قيراط مثل أحد جو سب نماز جنازہ میں شرکت کر لے اس کو سب بڑا ثواب ملے گا, ایک قیراط ثواب ملے گا, ایک قیراط. اور جو سب جنازے کے بعد پھر دفنانے تک بھی شریک ہو اسے دو قیراط ملیں گے, اور ایک قیراط ثواب جو ہے وہ جبل احد کوہ احد کے برابر. اس کو شک ہوا, آہا, میں تو جنازے دفنانے تک نہیں جاتا, کہیں یہ حدیث مشکوک تو نہیں ہے, تسلی کے لیے شک تو نہیں کرتے تھے صحابہ, مگر پوچھنا تھا. چنانچہ بڑا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اپنے غلام کو, غلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور اس حدیث کی تصدیق چاہی کہ واقعی یہ حضور کی حدیث ہے, آپ نے بھی سنی ہے, آپ نے بھی سنی ہے. نافع گیا اور واپس آیا اور کہا حضرت, حضرت عائشہ نے اس حدیث کی تصدیق کی اور کہا کہ حضور نے واقعی میں یہ فرمایا تھا. وکان فی ید ابن عمر حسن من حسن المسجد وکان یقلبها ویقال فقال فقال یا حسرتا یا حسرتا یا حسرتا لقد ضیعنا قراری تقد کثیرا. مسجد میں بیٹھتے اور کنکری ہاتھ میں ہے, الٹ پلٹ رہے ہیں. جب حدیث سن لیا یقین ہو گیا کہ یہ تو سچی حدیث ہے تو بطور افسوس کا, ہائے افسوس, ہائے افسوس, ہائے ابن عمر, آپ نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے قراری ضائع کر دیے. اس نیکی کے ضائع ہونے پر افسوس کر رہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ اتنا ہی کافی ہے, آگے ایک اور قیراط بھی جو جبل احد کے برابر ہے ملنا تھا, میں تو آگے جاتا نہیں, ان سے محروم رہا. زندگی میں کتنے قیراط ان سے محروم رہا. برادران اسلام, کبھی ہم نے بھی اس طرح باتوں پر حسرت کی ہے؟ یہ بزرگ تھے, جب کوئی چھوٹی سی نیکی ان سے رہ جاتی اور محروم ہو جاتے تو مدت تک وہ افسوس کرتے تھے. یہ ایمان کی علامت ہے, لیکن ہم ہیں کہ گزر رہے ہیں اور افسوس بھی نہیں کرتے, نیکیوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں لیکن افسوس بھی نہیں کر رہے ہیں, افسوس بھی نہیں کر رہے. ہماری نگاہیں رنگ بو میں نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری. ہمارا نام تو مومن ہے دوستو, لیکن مومن کے دل کی جو امیری ہے, مومن کی دل کی جو بلند شان ہے, مومن کا جو بلند مقام ہے, اس سے ہم شاید کافی دور ہیں. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, راہ کو بھی گئی روشن ضمیری. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, راہ کو بھی گئی روشن ضمیری. برائے نام تو ہم صوفی ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ حالات بلند جو ہونی چاہیے جس کی ہمیں اپنے سید عظیم تلقین کر رہے ہیں, بہت کم احباب ایسے ہیں جو حضرت شیخ کے وقت طرف پوری طرح توجہ دے رہے ہیں. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, راتوں بھی گئی روشن ضمیری. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ, دعا مانگے کہ اللہ اتباع سنت نصیب فرمائے اور اس اطباق میں جدوجہد نصیب فرمائے. تلقین ہمیں اپنی پہلے قریب کر رہے ہیں. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مان, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا برادران اسلام. یہی تلقین ہم اپنا شیخ کرتے ہمیشہ کے لیے. کمال چاہتے ہو اور عند اللہ امیری چاہتے ہو اور دل کی بادشاہی چاہتے ہو, ذکر کی طرف, خدا کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ہوگا. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, راتوں بھی گئی روشن ضمیری. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، ناممکن ہے امیری بے فقیری، جب تک پوری طرح فقیر اللہ نہ بن جائے وہ دل کی امارت، دل کی بادشاہی نہیں مل سکتی جو بزرگوں کو ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس، لقد ضیعت قراری تکثیرا، میں نے تو بہت سے قراری ضائع کر دیے زندگی میں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ دب آفات خالی نہیں ہوتا، اور ہر ہر ایک آفت اتنی بڑی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، مگر افسوس کہ ہم گناہوں میں روکی ہوئی ہے. دب آفات ہر گناہ کے ساتھ، پہلی آفت کیا ہے، پہلی غلطی، پہلی مصیبت اس گناہ کی یہ ہے، گناہ کیے ہے. اسخط خالقہ وہو قادر علیہ، وہو قادر علیہ. نمبر دو، تباعدہ من الجنہ. نمبر تین، تقربہ من النار. نمبر چار، جفا نفسہ وہو احب الاشیاء علیہ. نمبر پانچ جفا نفسہ وہو احب الاشیاء الیہ. نمبر پانچ، نجس نفسہ وقد خلقہ اللہ تعالی طاہرۃ. نمبر چھ احزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری. نمبر آٹھ آدھا اصحابہ الذین لا یؤمنونہ وهم الحفظۃ القادمون، وهم الحفظة القادمون. اور آگے غلطی جو ہے، فرماتے ہیں وقد خان الخلائق كلهم حيث لا تقبل شهادته لهم ويقيم المطر الى ازهق. بس غلطنا ہر گناہ، ہر غلطی کی وجہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر غور سے دیکھا جائے، اگر غور جنت ہے، اسی میں راحت ہے اور رضا ہے، خدا ہے. بس آفت ہے، فرماتے ہیں پہلی آفت یہ ہے کہ اب خط خالق ہو وہ قادر نہ رہے، اپنے رب کو ناراض کر دیا جو اس کا خالق ہے. دوسری غلط یہ ہے بنانے کی بجائے اس نفس کو دو لفظ بنا دیا، حالانکہ نفس انسان کو تمام ہتھیا سے جاری کی گئے.
اگر اس میں ترازی داری ملوا رہے ہو اس کے بعد جو نفس کے خراب کر کے جائے سارے جواب دیا بڑے بڑے ریس میں تراسا لیکن دل کا چہرہ نہ میں خراسا ہوں ہاں داڑھی منڈوا رہا ہوں کہ میرا اپنا کام ہے کسی کے دل کو تو نہیں دکھا رہا وہ ایرانی بھی کچھ خاص تحریر کل کا کچھ تمہارے جیسے سوچی ہوگا ان سے کہا بلے بلے روح سید کونین و پھر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم رانے خراشی ایسا وقت کا کہ کسی کے دل کو نہیں دکھا رہا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منہ دکھا رہے ہو تکلیف دے رہے ہو مجھے پتا نہیں ہے کس سے ان کو اذیت پہنچ رہی ہے کبھی اللہ کی شکایت پلٹتی ہے شاید سمجھ گیا اور سمجھ گیا سواسی کو غلطی میں مبتلا ہوں کبھی توبہ کا وقت آ جاتا ہے فورا حجام کو کہا ہٹ جا واسی میں بڑے گناہ میں مبتلا ہوں اور کاش جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی اللہ کو جگا خیر دیکھے میری آنکھیں کسی کھول دی اٹھائے کہہ رہا تو بتائی ہوگا جانے جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرا با جانے خود ہم ناز کر دی مجھے اپنے یار سے آپ نے ملا دیا ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا ہے ہوا کہ آج تک میں اسے جبا تھا اس کے دل کو دکھا رہا تکلیف پہنچا رہا تھا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرا با جان خود ہم راز کر دی اپنے یار سے آپ نے ملا دیا فرماتے ہیں کہ دس گناہوں آفت ہر گناہ میں ہے ان میں سے ایک آفت یہ ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کو قبر مبارک اور ایک غلطی یہ ہے کہ ہم وَآذَا أَصْحَابُهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَقْتَ سَفَدَا اپنے ساتھ جو اللہ کے فرشتے لگی ہوئی ہیں ہماری حفاظت کے لیے بھی اور ہمارے موڑے پر اعمال لکھنے والے فرشتے بھی ہیں اور کیا علاوہ فرشتے بھی ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں یسوع فرشتے ہوتے ہیں مدینہ شریف میں آتا ہے ان سب کو اذیت پہنچائی وہ گناہوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے حالانکہ وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی اور ایک اور بڑی غلطی یہ ہے وَأَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْسِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اپنے اوپر دن رات اور اس زمانے کو گواہ بنا دیا کہ یہ غلطی کر رہا تھا یہی زمانہ یہی دن یہی زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ اس شخص نے مجھ پر ان غلطیوں کا ارتکاب کیا ارتکاب کیا اور آگے ایک اور آفت یہ ہے ایک اور آفت یہ ہے کہ وہ خان الخلائق کلہم تمام مخلوق کے ساتھ خیانت کی لا تقبل لهم شہادت کیونکہ اب یہ مردود شہادت ہو گیا اب کسی کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی وہ یقل المطر اذا اذنب اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اب بارش نہیں برسے گی اور اب اللہ جل جلالہ قحط مسلط فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قحط اور یہ مصیبتیں انسان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ بندوں پر نازل فرماتے ہیں بارش نہ برسنے سے تمام مخلوق کو اذیت پہنچتی ہے بارشیں بند ہو جاتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار استسقاء کے لیے باہر تشریف لے جا رہے تھے اتنی عظیم فوج ساتھ ہوگی ہزارہ لوگ ہوں گے اللہ جل جلالہ کے دربار جلال و جمال میں اللہ کے پیارے عظیم نبی جس کی تمام روئے زمین پر حکومت ہے وہ جا رہے ہیں روتے ہوئے خشوع خشوع کرتے ہوئے صحرا کی طرح وہاں نماز پڑھنے کے لیے کہ اللہ سے بارش کی دعا مانگیں گے جا رہے ہیں وہ درندوں کی کیڑوں کی اور ہر چیز حیوانات کی بولی کی جانتے تھے سلیمان علیہ السلام راستے میں جاتے جاتے وہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے اس کے پاس کھڑے ہوئے معلوم ہو کہ کیا بات ہے کہ کیا بات ہے ساتھی حیران رہے کہ کیا بات ہے
کھڑے ہوئے چیوٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, وہ چیوٹی نظر بھی نہیں آتی ہوگی, اتنی چھوٹی سی ہوگی, مگر سلیمان علیہ السلام والسلام وہ چیوٹی کے پاس کھڑی ہوئی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام کھڑی ہوئی ہے, اور اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ چیوٹی جو ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اللہ جل جلالہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں. حدیث میں اس چیوٹی کے الفاظ یہ ہیں, سید کونین کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, اذرا نملتا تدعو رافعا یدیہا رافعا یدیہا وتقول یا رب لا تهلكنا بذنوب عبادك یا رب لا تهلكنا بذنوب عبادك یا رب لا تهلك بذنوبنا بذنوب لسان فأغثنا غيثا مغيثا ثم تلنا به القلا والعصبا. چیوٹی دعا مانگ رہی ہے, نہ معلوم کس زار و قطار سے رو رہی ہوگی کہ اللہ انسانوں کے گناہوں سے ہم چیوٹیوں کو, ہم حیوانات کو تو تباہ نہ فرما, اللہ آپ نے بارش بند کر دی ہے, ہم چیوٹیاں بھی, ہم درندے بھی, ہم جاندار بھی تباہ ہو رہے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ہم پر بارش برسا, کسی گھاس پیدا ہو, پوس پیدا ہو اور درخت پیدا ہو جس سے ہمیں رزق ملے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجعوا فقد استسقت لكم النملة وقد استجاب الله تعالى دعاءه. اے دوستو واپس جاؤ, چونکہ کی دعا اللہ جل جلالہ نے قبول فرمائی, اب ان کا لباس تو ہو جائے گی, انسانوں کے گناہوں سے چیوٹی کو بھی تکلیف ہوتی ہے, چیوٹی کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کو اذیتیں پہنچتی ہے, اذیتیں پہنچتی. انسان کو چاہیے کہ چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھے, کیا پتا ہے اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ اس کے لیے عظیم سعادت ہے. چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے اور چھوٹی غلطی کو بھی عظیم خطرناک سمجھنا چاہیے. عبداللہ ابن المبارک عظیم محدث ہیں, فرماتے ہیں کہ ملک کے سامنے ایک بار کسی سے اس کے قلم قلم لکھنے کا قلم یا وسافر القلم, وہاں کسی سے قلم لیا, اپنے شہر مروہ میں آ گئے, شام اور مروہ میں, مروہ جو آج کل روس کے قبضے میں ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. اس زمانے کے سفروں کا اندازہ کرے کہ پیدل لوگ چلا کرتے تھے, وہاں آ گیا, سامان کھولا تو قلم دان وغیرہ میں وہی قلم کسی کا جو متعار کیا تھا امانت کے طور پر لیا تھا وہ پڑا ہوا ہے. افسوس کیا کہ ہائے اللہ, یہ تو میرے فلاں ساتھی کا قلم تھا, کیا کروں. چنانچہ فوراً سامان باندھ لیا, اور واپس ملک کے شام پہنچ گئے. وہاں قلم واپس کرنے کے لیے, صرف قلم واپس کرنے کے لیے ملک کے شام گئے, قلم واپس کر کے پھر مروائے. حالانکہ اس زمانے میں کیا قلم تھا دوستو, یہ تمہارے زمانے کی قیمتی قلم تو نہیں تھے, وہ لکڑی کے اور نئے کے قلم بنتے تھے. میرے خیال میں ایک پیسے کا بھی نہیں تھا, وہ بکنے کی چیز ہی نہیں تھی, نئے تو جنگل میں عام ہوتی ہے, لیکن بہرحال استعارہ کے طور پر اس نے لیا, استعارہ کے طور پر لیا تھا واپس. ایک عظیم بزرگ کی حکایت یاد آئی, حسان بن ابی سنان عظیم ولی اللہ ہے, جس کی کرامت کے ڈنگ کے چار دانگ عالم بچ گئے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ بہت سے واقعات ان کے ذکر فرماتے ہیں, تو واضح اور کرامتوں کے حسان ابن ابی سنان ہے دوستو, اس بزرگی کا مالک ہے. تاریخ میں لکھا ہے لم يستجع على جنبه اربعین سنتا وما شرب ماء باردا قط الى الماء. اللہ کے راستے میں اتنے مجاہدے کرتا تھا, آپ بھی تو بھی ہیں, لیکن کچھ بزرگوں کی خط رہی, بزرگوں کی حکایات سے ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. صادقائی تاشتن کرتا آئے دین را, گائے گائے باز میں
واقصه پاری نرام. 40 سال تک وہ پہلو پر نہیں تھے اور عمر بھر اس نے ٹنڈا پانی نہیں پیا. نفس
نہیں خوش کرتا نفس کو چاہے عمر بھر ٹنڈا پانی. یہ بزرگ ہے لما مات رآہ احد فی منامی وقال کیف فعل اللہ بکا قال قال جاملنی لیکنی محبوس من الجنت بعبرتی استعقبها فلم اردها.
موت کے بعد اس بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت اللہ نے کیا برتاؤ کیا آپ تو بڑے بزرگ تھے. فرمایا اللہ نے اچھا برتاؤ کیا قبر میں, لیکن میں ابھی تک جنت سے روکا گیا ہوں, جنت کے دروازے مجھ پر بند ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے ایک ساتھی سے ایک دن ایک چھوٹی سی سوئی لی تھی اور پھر آج تک واپس نہیں.
اس سوئی واپس نہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کے ساتھی کی ہے کیا ضرورت تھی بے باکی کی.
اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی غیر کی امانت نہیں رکھی ہے, ہمارے جنت کے دروازے آپ پر بند ہیں, آج تک بند ہے, اب رحمت خدا کی انتظار اس کے کب.
امام احمد رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں کا مقام کا بیٹا عبداللہ تھا, نہایت عظیم محدث ہیں ان کے بیٹے مگر قاضی تھے اپنے زمانے. امام احمد سرکاری عہدے کو ناپسند فرماتے تھے, یہ سارا میں جائز ہے مگر بعض بزرگوں کا تقویٰ نہایت بلند ہوتا ہے کبھی ہر شخص اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا.
وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے.
عبداللہ کیوں؟ وہ کہتے آپ کے گھر کا رزق تبے ہے, آپ سرکاری خزانے سے پیسے لیتے تو آپ کو تنخواہ ملتی.
حالانکہ بیٹا اتنا فرمان بردار تھا, عظیم محدث تھا, ساری رات باپ کے دروازے پر باہر سویا کرتا تھا کہ رات کو کسی وقت باپ کو خدمت کی ضرورت ہوگی یہی لیتے رہتے تھے بچوں کو.
ایک دن اس کے سامنے جب روٹی پیش کی گئی, شبہ ہوا ان کو کہ کچھ اس میں شبہ ہے. پوچھا کیا روٹی کہاں سے ملی ہے؟
گھر والے نے کہا سارا ہمارا آٹا اپنا ہے, تھوڑی سی اتنی بات ہے کہ ہم خمیرہ آپ کے لیے بناتے, خمیرہ روٹی آپ پسند فرماتے, خمیرہ آٹا آج نہ تھا تو ہم نے عبداللہ کے گھر سے تھوڑا سا لایا تو اور آٹے کے ساتھ ملا کے خمیرہ بنا, وہ دودھ ہضم ہوتا ہے.
فرمایا میں عبداللہ کے گھر کی چیز نہیں کھاتا, ہٹا دوں.
گھر والوں نے کہا اچھا مسکینوں کو حضرت کھلا دیں گے. فرمایا بہت اچھا, کوئی مسکین آئے ہم سایہ اور کھلا دو ہم سایوں کو, لیکن ساتھ ساتھ بتلانا ہوگا ان کو کہ بھائی اس میں عبداللہ کے گھر کا خمیرہ ملا ہوا, اور یہ بھی بتلانا ہوگا کہ امام احمد ہم سایوں کو دیا کہ بھائی روٹی ہے, عبداللہ کے گھر آنا جانا سب کا تھا سب کا. ان کو کہا کہ امام احمد نہیں کھاتے, مسکین کئی سائل آئے ہیں. ہمیں کچھ روٹی جو دو, کوئی سواری مل جائے, کھجور مل جائے, چیزیں. لوگوں نے گھر والوں نے وہ روٹی پیش کر دی, لیکن ساتھ بتلا کہ امام احمد اس روٹی کو آج نہیں کھاتے تھے عبداللہ کے گھر. مسکینوں نے کہا کہ جب امام احمد نہیں کھاتے ہم بھی نہیں کھاتے, ہم بھی نہیں لیتے, اور روٹی کو اگر ہو تو ورنہ نہیں. انہوں نے انکار کر دیا, کچھ بھی نہیں بنا. گھر والوں نے کہا اچھا کوئی لیتا تو نہیں, تو انہوں نے اب کسی طرح تو روٹی ظاہر کرنی تھی, انہوں نے وہ دجلہ دریا میں وہ روٹی ڈال دی. امام احمد کو پتہ چلا کہ وہ روٹی انہوں نے دجلہ میں ڈال دی, ان کا خیال ہو کہ وہ روٹی یقیناً مچھلیوں کے پیٹ میں پہنچ گئی ہوگی, وہ مچھلیوں کا گوشت بھی ہے, مچھلیوں کا گوشت جو ہے وہ بھی مشتبہ ہو گیا. روایات میں ہے فما اکل لحم سمکۃ حیات مدت حیاتی, عمر بھر اس نے مچھلی کا گوشت نہیں کھایا. مشتبہ چیز پیٹ میں نہیں پہنچا.
بزرگوں اتنی چھوٹی چیزوں کا بھی ان کو خیال ہوتا ہے,
خیال ہوتا ہے
ہر وقت. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں ایک حکایت یاد آئی,
کوفہ میں کسی نے بتلا کہ حضرت ایک بکرا چوری ہو گیا ہے, کسی نے بکرا کسی کا چرایا ہے, پتہ نہیں اب کون لے گیا منڈی میں بکرا, وہ چوری والا بکے گا, کوئی خریدے گا, کوئی کھائے گا. بات آئی اور گزر گئی, ایک بات مگر بزرگ لوگ ہر چیز سے نیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. امام احمد نے ماہرین سے پوچھا کہ بکرے کی زیادہ سے زیادہ عمر یا اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بکرا زیادہ سے زیادہ 12 سال تک زندہ رہتا ہے. تاریخ میں لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفہ میں 12 سال تک کبھی بکرے کا گوشت نہیں کھایا. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام چوری شدہ بکرے کا گوشت. وہ دل نہیں جس میں کوئی ارماں نہیں ہو, وہ گھر نہیں جس میں کوئی مہمان نہیں ہوتا, وہ گھر نہیں جس میں کوئی مہمان نہیں ہوتا, وہ دل نہیں جس میں کوئی ارماں نہیں ہوتا. اس دل میں تڑپ نہ ہو, سوز نہ ہو دوستو, وہ دل کیا گھر ہے جس میں خدا نہ ہو, خدا مہمان نہ ہو. آپ کو یہی سبق دل دیا جا رہا ہے. تو بھی اے خدا والے, اے بزرگ, آپ کے دل میں آپ کا دل خدا کا گھر ہونا چاہیے, خدا ہر وقت اس میں مہمان ہونا چاہیے. آپ کا دل آخرت کے ارمانوں سے تڑپ اور سوز سے پر ہونا چاہیے. وہ دل نہیں جس میں کوئی, وہ گھر نہیں جس میں کوئی مہمان نہیں ہوتا, وہ دل نہیں جس میں کوئی ارمان نہیں ہوتا. وہ دیکھنے والے سے تو پنہا نہیں ہوتا, وہ دیکھنے والے سے تو پنہا نہیں ہوتا, ہاں دیکھنے والا بھی ہر انسان نہیں ہوتا. سفر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. برادران اسلام, آخرت کے معاملے نہایت کٹھن ہے, وہ نہایت کٹھن منزل آنے والی ہے. ہمارے بزرگوں کی نگاہ اس پر تھی تو ادنا سے ادنا بوجھ سے بھی اپنے آپ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے, کوشش کرتے تھے. کیا پتا ہے کہ اس ایک غلطی سے ہم تباہ ہو جائے, اور ہر چھوٹی سی نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیا پتا ہے کہ اس ایک چھوٹی سی نیکی سے ہماری نجات ہو اور ہمارا وہاں آخرت میں پڑوا بھاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ چھوٹے کاموں کے ذریعہ بڑی بڑی برکات نازل فرماتے, صرف آخرت میں نہیں کبھی دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ دکھاتے ہیں, دکھاتے ہیں. ایک کتاب میں ایک لکھا ہے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. اس زمانے میں ایک سب نہایت بدماش تھا, لوگ اس سے تنگ آئے تھے, بدماش کی شکل, لوگ شکایت کرنے کے لیے آئے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کسی طرح اس کی اصلاح نہیں ہوتی, اس سے بدعا کی اور وہاں سے معلوم ہو گیا کہ بدعا قبول ہوئی. فرمایا کہ آج یہ سب شام سے قبل قبل مر جائے. لوگ اٹھے, وہ شخص جنگل میں جاتا تھا, لکڑیاں جمع کر کے سر پر اٹھا کے لایا سکتا. اس دن وہ حسب عادت جنگل گیا, لکڑیوں کا گٹا بڑا اٹھا کے سر پر لا رہا ہے. شام کے وقت صحیح سالم گھر پہنچ گئے, لوگ حیران رہے. سارے علیہ السلام تو السلام کے پاس ہے, حضرت اس کو صحیح سالم آیا اور آپ کے پرواز تباہ ہو جائے. فرمایا آؤ لے چلو مجھے اس ظالم شخص کے پاس. وہاں گئے اور کہا کہ ایسا آج جب باہر جا رہے تھے کسی کوئی کام کیا نے کوئی, ان کا کوئی نہیں کیا. فرمایا یاد کر کوئی کیا؟ انہوں نے کہا جب صبح میں گھر سے نکل کر جا رہا تھا تو روٹی ہاتھ میں تھی, میں کھا رہا تھا, راستے میں ایک مسکین ملا, وہ مانگ رہا تھا, میں نے آدھی روٹی اس کو دے, آدھی روٹی اس کو دے دے, مسکین کھاؤ چل اور میں چل. فرمایا یہ لکڑیاں کھول دے جو سر پر آپ لائے ہو. جب لکڑیاں کھول دیو, گٹھا کھول دیا, دیکھا فإذا ثعبان كبير عاص على جذع من الخشب وقال هذا العذاب الذي أرسله الله إليك فنجاك الله تعالى بتلك الصدقة. لکڑیاں کھول دے, لکڑیاں کھولنے کے بعد دیکھا لکڑیوں کے اندر ایک بہت بڑا اڈا آتا جو غضب کی وجہ سے اپنے دانتوں سے لکڑی چبا رہا تھا. فرمایا صالح علیہ السلام نے, اللہ نے آپ کی تباہی کے لیے یہ سانپ عذاب کی شکل میں دے جاتا, لیکن اس آدھی روٹی خیرات اور صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے آج آپ کو بچا لیا.
کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی, اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی کھیل رہا تھا گٹلی کے بل ادھر ادھر تھا. ایک سائل آیا اور اس نے ایک لقمہ توڑی تھی روٹی تھی, ایک لقمہ اس سائل کو دی تھی, روٹی مانگ چل پڑا سائل. وہ لکڑی وہ کسی طرح کپڑے دھو رہی ہے, بچہ ادھر ادھر چھوٹا کھیل رہا ہے, سائل نہ جا دیکھ واخذا واخذا ابنہا فعادت خلف زیبے وقال وصاحر یا زیب ابنی ابنی فارسل اللہ تعالی ملکن فی صورت الرجل واخذ ابنها من فم زیبے والقاہ ورماہ الیہ وقال لقمتا کی لقمتی. ایک بھیڑیا آیا اور اس نے حملہ کر کے اس عورت سے بچے کو اٹھا کر لے گیا, بچے عورت بیچاری تڑپتی ہوئی روتے ہوئی پیچھے بھاگ گیا, کیا کر سکتی تھی, کہتے ہیں اے بھیڑیا میرا بچہ واپس کر, میرا بچہ واپس کر. اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور فوراً بھیڑیا کو پکڑ کر اس کے منہ سے بچہ اٹھایا اور اٹھا کر عورت کی گود میں ڈال دیا اور اللہ کی طرف سے کہا کہ میں خدا کا فرشتہ ہوں, لقمتن بھی لقمتن, ایک لقمہ خدا کی راہ میں دیا, ہم نے آج بھیڑیا کا لقمہ جیت کر آپ کو دیا. اگر آئندہ بھی آپ اس طرح کریں گے تو ہماری رحمت آپ کے ساتھ ہوں گی, اللہ جل جلالہ کی طرف سے فرمایا. تو خدائی کی ہوئے پر تو چمن تیرا ہے, تو خدائی کی ہوئے پر تو چمن تیرا ہے, یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق تھے کہ تھوڑی تھوڑی سی چیز کی بھی تاکید فرماتے تھے. یہ حکایات میں نے سنائی, آپ کہیں شاید حکایت ہے حدیث سناؤ, لیکن حدیث ساری باتیں بزرگوں کے اخلاق بیان کر حدیثوں سے محفوظ ہے. حدیث شریف میں آیا کہ تصدقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرتن بحبت عنب وتصدقت مرتن بتمرت واحدہ. روایت میں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی در ایک فقیر نے آئی, سائل آئی کہ حضرت کچھ تو کچھ بھی تلاش کر کے نہ ملا, انگور کا ایک دانہ ملا, گچھا نہیں مولانا بھائی, انگور کا ایک دانہ ملا اور دے دیا. ایک اور روایت میں آئے کہ ایک بار سائل آئی اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھی, کچھ مانگا سید کون ہے سر کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, کافی تلاش کے باپ فرما تھا ایک دانہ جو آج کل کسی کو دے آ رہا ہوں. حضرت عائشہ نے اٹھا کر دے دیا, اس عورت نے آدھا خرما نصف کیا, آدھا ایک بچی کو دیا, آدھا دوسری بچی کو دیا. حیران رہے گی کہ خود بھی تو بھوکی ہوئی تھی کچھ نہ کھایا. حضور تشریف لائے, حضرت عائشہ نے بتلایا حضرت اس طرح سائلہ آئی اور کتنی بھوکی ہوگی, ایک خرما کا دانہ مجھ سے لیا آدھا آدھا کر کے, آدھی ایک بیٹی گھر آدھی سے دوسرا. فرمایا من حال جاریہ ولی چلے بھی جاریہ بے حاضی جواری کن لہو سترا یوم القیامہ. فرمایا جو سب لڑکیوں سے مبتلا ہو جائے اللہ ان کو لڑکیاں دے دے, دو ہو تین ہو, یہی لڑکیاں قیامت کے دن اس کے لیے پردہ بن جائیں گی اور دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی. ایک اور حدیث سنیے, حضور نے ایک دفعہ آواز فرمایا کہ لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرت, لوگو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, دوزخ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ولو بتمرت ولو بشق تمرت, اگر کسی کے پاس کچھ نہ خرما کا ایک دانہ ہو وہ بھی ہمارے خدا کی راہ. ایک اور روایت ہے ولو بشق تمرت بخاری کی حدیث, اگر خرما کا نصف حصہ ہو نصف دانہ تو بھی دو یہ دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے اور بزرگوں کی حضرتوں کا اتباع نصیب فرمائے, اور جس وقت کے لیے ہم یہاں آئے, جس وقت سبق کی تاکید ہمیں اپنے شیخ عظیم کر رہے ہیں, اور ہم اس سبق کو پوری طرح لے لیں, اور اس سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اور اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.